بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى درب جمعنا ارباب اعظم مسجد و امام بارگاہ شریکت الحسین میں خمسہ مجالس ادا میں دوسری مجلس آپ سماعت کر رہے ہیں کہ جس میں ہمارا موضوع ہے عزاداری اور عصری تقاضے، اور اس موضوع کو آپ کے اذہان عالیہ تک پہنچانے کے لیے قرآن مجید کی مشہور و معروف آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے کہ اے رسول، مسلمانوں سے کہہ دو کہ میں تم سے کار رسالت کی ادائیگی پر کسی اجر کا طلبگار نہیں ہوں، الا المودت فی القربا، مگر یہ کہ تم میرے قرابت داروں سے مودت کا سلوک کرو. اور کل کی تمہید گفتگو میں ہماری بات، اس کو خلاصتاً آپ کے سامنے عرض کروں کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی ہدایت، ترقی اور کمال کے لیے قانون بنایا. اس قانون کے چار بنیادی اصول ہیں: حرام، واجب، مکروہ اور مستحب. ایک اور حکم ہے جس کو عمدن ذکر نہیں کیا تھا، وہ ہے مباح. یہ چار کام انسان کی ترقی اور ہدایت کے لیے ہیں، اور ان کے پیچھے ایک مصلحت موجود ہے. اس مصلحت کی وجہ سے انسان پر کوئی چیز واجب کی گئی ہے، کسی چیز کو حرام قرار دیا گیا ہے، یا کوئی چیز مستحب ہے، یا کوئی چیز کراہت رکھتی ہے. اور اس بنا پر ہم نے کل عرض کیا تھا کہ یہ شریعت، یہ قانون اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے بنایا گیا ہے، اور اس کو قانون شریعت کہا جاتا ہے. جو قانون بناتا ہے اسے شارع کہتے ہیں. شین، الف، رے اور عین، شارع. شارع یعنی در حقیقت قانون بنانے والا. اور اہل بیت یعنی محمد اور آل محمد علیہ السلام، یہ شارع ہیں. شارع، شین، الف، رے اور بڑی ہے جس کو آپ کہتے ہیں حلوائی والی ہے. یہ شارع یعنی شرح دینے والے ہیں، تفصیل دینے والے ہیں، مبین ہیں، مفسر ہیں، وضاحت کرنے والے ہیں. ایدان گرامی، یہ کل کی گفتگو تھی، اور اسی کو آگے بڑھاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس قانون شریعت کو ہر دور، ہر زمانے کے لحاظ سے اس کو آگے لے جا رہا ہے. بنیادی اصول قرآن اور سنت میں بیان کر دیے گئے ہیں. جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھ رہا ہے، ہر معصوم کے دور میں، ہر نبی، ہر امام کے دور میں نئے نئے مسائل آ رہے ہیں، اور ان سب کا حل قرآن و سنت اور سیرت معصومین کی روشنی میں بیان کیا جا رہا ہے. یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اور کل بھی اس کی طرف اشارہ کیا گیا تھا، کہ مثلا آج کے دور میں جو جدید مسائل پیش آ رہے ہیں، اور ہم آئمہ طاہرین علیہ السلام کی روایات کے ذیل میں ہمارے مراجع اکرام، فقہا، مجتہدین اس کا حل پیش کر رہے ہیں، تو کیا یہ شرح شریعت کہلائے گی؟ شریعت کو وسعت دینا کہلائے گا، یا شریعت میں اضافہ کہلائے گا؟ بہت ہی بنیادی بحث ہے یہ، اور یہ بحث آپ کو وہاں پہ بھی کام آئے گی کہ جہاں پر مجتہدین اور تقلید پہ اعتراض کیا جاتا ہے. توجہ رکھے گا، علمی بحث ہے، اور میری عادت یہ ہوتی ہے کہ میں ایک گھنٹہ باتوں میں گزارنے کے بجائے کوئی علمی بحث چھیڑتا ہوں، اخلاقی بحث چھیڑتا ہوں، تاریخی بحث چھیڑتا ہوں، جیسے کہ ہمارا موضوع ہے کہ عزاداری اور عصری تقاضے. یہ بحث اس لیے آپ کے سامنے کھول رہا ہوں تاکہ اندازہ ہو سکے عزاداری بھی در حقیقت اہل بیت علیہ السلام کی تاکید اور سفارش کا نتیجہ ہے. اہل بیت نے تاکید کی ہے، یعنی اس کا مطلب یہ اہل بیت جس چیز کی تاکید کریں، جس چیز کی سفارش کریں، جس چیز کے لیے زور دیں کہ اس کو قائم رہنا چاہیے، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مصلحت موجود ہے. یہ مصلحت انسانی مصلحت نہیں، یہ وہ خدائی مصلحت ہے جسے امام وقت اپنے دور میں کسب کرتا ہے. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. مثلاً ایک بہت ہی معمولی سے سوال آپ کو سوشل میڈیا پہ نظر آئے گا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے امام باڑے بنائے تھے یا مسجدیں بنائی تھیں، ہے یا نہیں ہے؟ جی جائے شادیاں کی تھیں یا مثلا مطاق و رواج دیا تھا، اس قسم کے سوالات ہوتے، لیکن میں اس میں وارد ہونا نہیں چاہتا۔ حضرت علی نے امام باڑے بنائی یا مسجدیں بنائی؟ یقیناً مولا علی نے مسجد بنائی۔ یہ سوال عبث و بیکار ہے، اس کا محل بھیجا ہے کیوں؟ اس لیے کہ مولا علی کے زمانے میں امام حسین شہید ہی نہیں ہوئے تھے، اور شہادت کے بعد امام بارگاہوں امام باڑوں کو تصور آیا ہے، تو آپ کا سوال ہی بھیجا ہے۔ درست بھیجے محمد و آل محمد کا۔ تو سوال کو پہلے سمجھیں، اس کے بعد جواب دیں۔ بہت سے لوگ مروب ہو جاتے ہیں، مولانا اس کا جواب دیجیے۔ بھائی ظاہر سی بات ہے، اب کوئی حضرت عیسیٰ کے والد ایسے تھے ویسے تھے؟ وہ والد ہی نہیں تھے۔ اس کو فرض بھی تھا، اول فرش ثم نقش، پہلے فرش بچھاؤ بعد میں اس پہ کوئی چیز رکھو۔ جب کوئی چیز بچھا ہی نہیں تو پھر اوپر رکھنے اور تزئین و آرائش اور حکم اور صغرا و کبرا لگانے کا فائدہ کیا ہے؟ درست بھیجے محمد و آل محمد پر۔ تو یہ عزداری جو آئمہ معصومین کے دور میں جس کی ترویج کی گئی، جس کی سفارش کی، کیا یہ مصلحت ہیں؟ یقیناً مصلحت ہے۔ کون سی مصلحت ہے؟ وہی مصلحت الہی، توجہ رکھیے، وہی مصلحت خدا، وہی مصلحت شریعت، جس کے مطابق کوئی حکم یا واجب ہوتا ہے یا حرام ہوتا ہے یا مستحب مکروہ مباح ہوتا ہے، اسی مصلحت کے عین مطابق اس عزاداری کو قائم کیا گیا ہے۔ لہذا سوال بنیادی کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ اہل بیت جو اپنے زمانے میں قانون شریعت کو پھیلا رہے ہیں، ترویج کر رہے ہیں، آیا یہ شرح دے رہے ہیں یا شرع کر رہے ہیں، یعنی قانون گزاری کر رہے ہیں؟ جو لوگ اہل بیت علیہم السلام کو اور ولایت کو ایک سرکاری عہدہ سمجھتے ہیں، توجہ رکھیے گا، جو سمجھتے ہیں کہ امام ووٹوں سے آ جاتا ہے، جدھر لوگوں کا پلڑا بھاری ہو جائے اس کو قائد و رہبر بنا دیا جاتا ہے، وہ لوگ در حقیقت، یا وہ نظریہ جو لوگوں سے امامت کو انتخاب کرے، ولایت کو انتخاب کرے، خلافت کا چناؤ کرے، یہ نظریہ در حقیقت یہ کہتا ہے کہ یہ شارع ہیں، شریعت کی شرح کرنے والے ہیں، تفصیل کرنے والے ہیں۔ لیکن ہم بہت سارے مسائل میں آئمہ معصومین علیہ السلام کو صرف شرح کرنے والا، مبین تبیین و بیان کرنے والا، یا اس کی تفسیر بیان کرنے والا نہیں جانتے، بعین ہی جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اختیار تھا کہ وہ اپنی پاس موجود طاقت و قدرت خداوند عالم سے اس قانون کو شرع کے عنوان سے، شریعت کے عنوان سے بیان کریں، بعینہ یہی طاقت و قدرت، یہی مرتبہ اور یہی فضیلت محمد اور آل محمد علیہ السلام کو حاصل ہے۔ اس بنا پر اہل بیت اکثر مسائل میں شارع ہیں، یعنی شریعت کی شرح اور تفسیر کرنے والے ہیں، وسعت دینے والے ہیں، اور خاص مسائل شرعیہ میں یہ شارع بھی ہیں۔ اب شارع آپ کہیں کیسے شارع ہیں؟ شارع تو خدا ہے، توجہ رکھیے گا عزیزان گرامی، قانون بنانے والا خدا ہے۔ جی ہاں، جب امام اپنے زمانے میں، جب معصوم اپنے دور میں اس چیز کی ضرورت محسوس کرتا ہے کہ ذہنی سطح کے مطابق کوئی قانون بنایا جائے جو انہی چار اور پانچ اصولان شریعت کے مطابق ہوں، واجب، مستحب، مکروہ، مباح اور حرام، یہ پانچ قانون کے مطابق در حقیقت اس قانون کو وضع کرتا ہے، اور اس کی اجازت، اس کا اذن در حقیقت اللہ تبارک تعالی کی جانب سے اسے ودیعت کیا جا چکا ہوتا ہے۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ اب یہاں پر ہم علم اصول میں ایک چیز پڑھتے ہیں، ایک ہے عالم اثبات، ایک ہے عالم ثبوت۔ آسان زبان میں بیان کروں تاکہ بہت جلدی گزرے۔ دیکھیے، دو فیز ہیں۔ مثلا آپ کے سامنے گلاس سے پانی رکھا ہے، ایک پانی کا تصور آپ کے ذہن میں موجود ہے، آپ اپنے گلاس میں ایک امیج بنائیے، ایک تصویر اور عکس مرتب کیجئے، ایک پانی کا گلاس ہے، اس میں پانی رکھا ہے، آپ کے ذہن میں آ گیا، شربت لے آئیے، آب زمزم لے آئیے، آب کوثر لے آئیے، کچھ بھی لے آئیے، محال نہیں ہے۔
دو خدا کا تصور بھائی دو خدا ہیں محال نہیں ہیں، توجہ رکھیے گا، یہ جو آپ کے ذہن میں پانی کا تصور آیا ہے، آگ کا تصور لے لیجیے، آگ جل رہی ہے آپ کے ذہن میں، یہ جو آگ کا تصور ہے، جو پانی کا تصور ہے، یہ پانی رفع تشنگی نہیں کر سکتا، ذہن میں ہے، یہ پانی کسی چیز کو مرطوب نہیں کر سکتا، موجود ہے، اس کے احکام دوسرے ہیں، یہ رفع تشنگی نہیں کرے گا، یہ مرطوب نہیں کرے گا، یہ در حقیقت آپ کے لباس کو گیلا نہیں کرے گا، لیکن خارج میں جو پانی موجود ہے اس کی الگ خصوصیت ہے، اس کی الگ پراپرٹیز ہیں، اس کا کوئی ماس نہیں ہے جو آپ کے ذہن میں ہے، اس کا کوئی حجم نہیں ہے، اس کا کوئی والیوم نہیں ہے، لیکن یہ پانی جو گلاس میں موجود ہے اس کا ماس بھی ہے، اس کا حجم بھی ہے، اس کا ایک وزن بھی ہے، یہ رفع تشنگی بھی کرتا ہے، توجہ رکھیے گا، اور یہ جسم اور آپ کے کپڑوں کو مرطوب بھی کر سکتا ہے، یعنی گیلا بھی کر سکتا ہے، اس کا مطلب ہے دو فیز ہیں، ایک فیز عالم ذہن ہے اور ایک عالم خارج ہے۔ اب بہت ہی آسان زبان میں میں علم اصول کی اصطلاح بیان کر رہا ہوں تاکہ میں ایک مرحلے سے گزر جاؤں، درود بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ عالم ثبوت یعنی عالم لوح، کہ جہاں پر حکم الہی موجود ہے، ایک ہے عالم اثبات یعنی عالم خارج، دونوں کے در حقیقت فیز میں بہت بنیادی فرق ہے، جس طرح میں نے عرض کیا کہ ذہن میں جو عکس پانی ہے اس کی پراپرٹیز، اس کی خصوصیات اس پانی سے الگ ہیں جو عالم خارج، عالم مادہ میں، آپ کی میٹیریل دنیا میں آپ کے سامنے موجود ہے، یہ رفع تشنگی کرے گا، یہ مرطوب کرے گا، وہ رفع تشنگی نہیں کرے گا، وہ مرطوب نہیں کرے گا، اور بھی اس میں ایڈیشن کیا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے پانچ جو حکم خدا ہے، توجہ رکھیے گا، اس کی مصلحت ہے، اور وہ جو عالم الواح میں، لوح محفوظ میں حکم الہی، قانون الہی اللہ تعالیٰ نے مرتب کیا ہے ہم انسانوں جنوں کے لیے، کیونکہ ان جن بھی ہمارے ساتھ ہیں، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ہم نے جن اور انسانوں کو اس لیے خلق کیا ہے کہ وہ ہماری صرف عبادت کریں، اس کا مطلب ہے کہ شریعت، قانون شریعت ان کے لیے بھی، وہ بھی عبادت کرنے والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے جو قانون ہمارے لیے مرتب کیا ہے اس میں جن بھی ہیں اور انسان بھی ہیں، اس کا جو معیار ہے کہ نماز فجر واجب، کب واجب ہے؟ مثلا آج انگلش کی کیا تاریخ ہے؟ اگر سات سات ہیں میرے جی، تین یا دو، تین ہیں، چار تاریخ، 4 اکتوبر 2017 کی نماز فجر کب واجب ہوگی؟ یہ لوہے محفوظ میں لکھا ہے، توجہ رکھیے گا، واجب ہوگی کیسے؟ کہ جو اپنے ہوش و حواس میں ہو، صحیح صحیح سالم ہو، ہوش و حواس میں ہو، اور وہ وقت کو درک کر لے، اس پہ واجب ہے کہ نیند سے اٹھے۔ اب یہ اٹھنا شرط ہے، اب آپ کہیں گے مولانا ہم تو سو رہے ہیں، ہم تو ہوش و حواس میں نہیں ہیں، نہیں عزیز گرامی، اپنے آپ کو ہوش و حواس میں لانا بھی کئی دفعہ واجب و ضروری ہو جاتا ہے، درود بھیجے محمد و آل محمد۔ یہ مجلس زیادہ اسی لیے ہوتی ہیں کہ جو ہوش باہر کھو کے آئے دنیا میں اسے فرش عذاب کے پال ہو، اس کو پال ہوتا کہ یہاں رزق شعور عطا کیا جاتا ہے، رزق عقل عطا کیا، درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ اب آپ بہت سے کام چھوڑ کے آئے نا، کوئی موبائل چھوڑ کے آیا ہے، چارجنگ پہ لگا کے آیا ہے، کوئی جو چائے چھوڑ کے آیا تھا، کوئی کرکٹ چھوڑ کے آیا ہوگا، کوئی دوست یاری چھوڑ کے آیا ہوگا، کوئی خاتون جو ہے کوئی اور کام چھوڑ کے آئے گی، سب چھوڑ کے آ جائیں، یہاں پہ جب آ گئے نا تو دنیا کی فکر کرنا چھوڑ دیں۔ ایزان گرامی، تو عرض کر رہا تھا یہ نماز واجب ہے، یہ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، عالم ثبوت میں موجود ہیں، لیکن یہ کس میں واجب ہوگی نماز فجر؟ جو صحیح سالم ہوگا، مثلا کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکے، کھڑا ہو کے نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کے پڑھے گا، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا، مثلا لیٹ کے پڑھے گا، اشاروں سے پڑھے گا، اس کے درجات ہیں۔ حج واجب ہیں، لیکن کس میں واجب ہیں؟ جو جو استطاعت رکھتا ہے، راستے کی راستے کا امن ہے اور صحت ہے اور بھی جو شرائط ہیں اس کی، میں اس میں وارد ہونا نہیں چاہتا۔ اب جس پر یہ چیزیں لاگو ہو گئیں کہ پیسہ آ گیا، استطاعت مالی آ گئی، بدنی آ گئی اور راہ امن و امان ہے، تو پھر اس پہ حج واجب ہو جائے گا۔ کہنے کا ایک عالم ثبوت ہے, اس عالم ثبوت کا توجہ رکھے گا. بہت دقیق بحث کر رہا ہوں اور آپ کی توجہ کا طالب ہوں کہ اگر یہ مرحلہ گزر جائے گا تو ہم آج سے آزادانی اور عصری تقاضوں میں داخل ہو جائیں گے. اس لیے کہ ہم جب کہتے ہیں عصری تقاضے, یعنی آزاداری میں یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ عصری تقاضوں اور چیلنجز کا مقابلہ کر سکے. اس لیے کہ آزاداری فطرت کی آواز ہے, امام حسین فطرت کی آواز تھے, لہذا فطرت کی آواز نہ دبائی جا سکتی ہے نہ پیدا کی جا سکتی ہے. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. تو آزاداری فطرت کی آواز ہے. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہ لا تبدیل خلق اللہ, خلقت خدا میں تبدیلی نہیں ہے عزیز گرامی. تو عالم لوح میں, عالم محفوظ میں, یا عالم ثبوت میں ایک حکم موجود ہے. یہ حکم زمین پہ آنا ہے, توجہ رکھیے گا, یہ حکم زمین پہ آنا ہے. یعنی اس نماز فجر کو ایک مکلف, ایک مسلمان, ایک شیعہ, ایک محب کو ڈھونڈنا ہے. کہاں ہوں بھائی, مل جاؤ مجھے, میں نماز تمہاری حکم خدا کی صورت میں آئی ہوں. توجہ رکھیے گا, یہ حکم کس پہ واجب ہوگا؟ جس کے لیے میں نے شرائط بیان کی, عاقل ہو, بالغ ہو, مسلمان ہو صحیح, اور عقل و شعور رکھتا ہو, وقت کو درک کرے. مثلا وقت کو انسان درک نہ کرے, دنیا سے گزر جائے, نماز واجب نہیں ہے اس پر, صحیح. ان اور بھی شرائط ہیں, اس میں وارد ہونا نہیں چاہ رہا, صرف مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں. یہ حکم کہاں پہ آئے گا؟ مسٹر ایکس پہ آ جائے گا. پھر یہی حکم کس پہ آئے گا؟ مسٹر وائی پہ آ جائے گا. پھر زیڈ پہ آ جائے گا. جتنے بھی افراد مکلف ہوتے چلے جائیں گے, یعنی شرائط کو پاتے چلے جائیں گے, واجد شرائط ہوتے چلے جائیں گے, ان میں یہ صفت پیدا ہوتی چلی جائے گی, حکم الہی ان پر نافذ ہونا شروع ہو جائے گا. ائمہ کے دور میں بظاہر جو احکام بیان کیے گئے تھے وہ وہی تھے کہ جو سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بیان کیے گئے تھے, اور اہل بیت اس کی شرح کرنے والے تھے. شرح یعنی تشریح کرنے والے تھے, اس کو پھیلانے والے تھے, وسعت دینے والے تھے. لیکن میں نے کل عرض کیا, امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد بہت سارے احکامات سامنے آئے اور ائمہ طاہرین نے اس کو بیان کیا مستحبات کی صورت میں. اب اگر امام معصوم, چونکہ ہم امام کو من جانب اللہ سمجھتے ہیں, معصوم سمجھتے ہیں, علم لدنی کا مالک سمجھتے ہیں, یہ تین بہترین بنیادی صفات ہیں کہ جو ہمارے ائمہ طاہرین کو دوسروں کے بنائے ہوئے دنیاوی افراد سے جدا کرتی ہے. یہ تین بنیادی, زندہ امام, معصوم امام, علم لدنی رکھنے والا امام. زندہ امام یعنی اس دور میں ہمارا امام زندہ ہے, علم لدنی رکھتا ہے, معصوم ہے, اللہ کی جانب سے آیا ہے, تقرر اللہ کی جانب سے ہے, اور رسول کو بھی اپنی مرضی سے حق حاصل نہیں ہے کہ جب چاہے جس کا چاہے اعلان کر دے, ہرگز نہیں. وقت مقرر آیا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک, وہ حکم پہنچا دیا گیا تھا, اس کو اب ابلاغ کر دو, پہنچا دو, اپنی مرضی سے نہیں. توجہ رکھیے گا, اہل بیت علیہ السلام اس تین, ان تین صفات کی روشنی میں ہمارے معاشرے میں بسنے والے دوسرے افکار, نظریات, تھیوری سے ممتاز نظر آتے ہیں, جدا نظر آتے ہیں, منفرد نظر آتے ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ ہم اہل بیت علیہ السلام کو شارح ہونے کے ساتھ ساتھ کچھ مقامات پر شارح ہونے کا اختیار دیتے ہیں. یعنی ہم سے مراد کیا ہے؟ ہمارا عقیدہ, عقیدہ مکتب امامیہ. توجہ رکھیے گا, پھر علماء نے, علماء اصولیین نے اس میں کثرت کے ساتھ بحث کی. امام خمینی کا نظریہ ہے, آیت اللہ علیہ خوئی کا نظریہ ہے, آقائے نائینی کا نظریہ, بہت سارے علماء فقہا کا نظریہ ہے. یہ بات کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ کبھی اگر آپ کے ذہن میں, توجہ رکھیے گا, کہ ابھی آپ کے ذہن میں تقلید کے خلاف کوئی سوال اٹھے تو ان بحث کو اپنے ذہن میں تکرار کیجیے گا. اچھا, ایک بات یہاں گفتگو روک کر ایک اور بات تتمے کے طور پر آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. امام جو حکم شرعی کو اپنے دور میں, کہ جس کا سابقہ نہیں, جس کی ہسٹری نہیں, دور رسالت باب میں, دور امیر المومنین, دور امام حسن و امام حسین علیہ السلام میں ایک نیا مسئلہ پیش آیا, اب امام تو بتائے گا نا, امام بھی سلونی سلونی قبلا تفقدونی کا تاج سر پہ رکھتا ہے, ہر امام رکھتا ہے, ہر امام کو یہ حق حاصل ہوا کہ مجھ سے پوچھو قبل اس کے میں تمہیں درمیان سے چلا جاؤں. تو توجہ رکھیے گا, کیا ہوا کہ امام اس مصلحت الہی کے مطابق جو عالم لوح, عالم محفوظ اور عالم ثبوت میں موجود ہے, اس عالم اثبات, عالم خارج, عالم مادہ میں اس کو کشف کر کے, اس کو بیان کر کے, اس کو ریڈ کر کے ہمارے سامنے بیان کرتا ہے. لیکن جب امام معصوم نہ ہو, جیسے کہ آج عصر غیبت ہے, تو پھر اس حکم شرعی کا حکم کیا ہے؟ مثلاً سگریٹ پینے کا حکم کیا ہے؟ ما ہوا ہو حکم التدخین. دخانیات کا حکم کیا ہے؟ آیا ائمہ کے دور میں کوئی مثال موجود ہے؟ بالفرض مثال موجود نہیں ہے, بالفرض عرض کر رہا ہوں, مثال موجود نہیں ہے. ہوائی جہاز میں نماز پڑھنا کیسا ہونا چاہیے؟ مثال موجود مثلا نہ ہو. اب مجتہد کیا کرے گا؟ ان اصولوں کے مطابق جو اہل بیت نے, جس کے لیے کل حدیث بیان کی, علینا بالاصول وعلیکم بالفروع, ہم اصول فنڈامنٹلس اور بنیادی نکات کو بیان کریں گے, تم اس کی مشکافی کرو گے, فقہا سے کہا ہے. وہ ان اصولوں کے مطابق الاصول الممحدہ جن کو تیار کیا ہے علماء اصول نے احادیث اہل بیت کے مطابق, وہ اپنی تمام تر لا علمی, جہالت اور غیر معصوم کا اعتراف کرنے کے باوجود اس حکم شرعی کو کاشف کرے گا, کشف کرے گا. توجہ رکھیے گا, ہمیں معلوم ہے کہ مجتہد معصوم نہیں ہے, ہمیں معلوم ہے کہ اس کی زبان عصمت نہیں ہے, اس کا علم لدنی نہیں ہے, لیکن اہل بیت نے کہا ہے کہ جو علم حاصل کرے ہمارا, جو عدالت کے درجے پہ تلا جائے, وہ اما من کان من الفقهاء صائنا لنفسه, جو نفس کو بچانے والا ہو, گناہوں سے بچنے والا ہو, اپنے امر مولا کا مطیع ہو, ایسا ہو ایسا ہو ایسا ہو, فللعوام ان یقلدوه, عوام پر لازم و ضروری ہے کہ ایسے مجتہد کی تقلید کرے. یہ جانتے ہوئے کہ یہ غیر معصوم ہے, اس کا علم لدنی نہیں ہے, اس کی زبان عصمت نہیں ہے, لیکن یہ کشف کرتا ہے حکم شرعی کو. امام کشف نہیں کرتا حکم شرعی کو, امام کا رابطہ ہے در حقیقت عالم وحی سے, عالم الواح سے, عالم ثبوت سے, عالم جال سے, عالم الواح سے, عالم محفوظ سے. امام وہاں سے کشف کر کے اپنے زمانے میں شریعت کے حکم کو بیان کرتا ہے. فرق واضح رکھے گا عزیزان گرامی, مجتہد کا حکم اور امام کا حکم برابر نہیں ہو سکتے, کیونکہ امام کشف نہیں کر رہا, امام بیان کرنے والا ہے. مجتہد کشف کرنے والا, میں اس سے زیادہ اس موضوع میں وارد نہیں ہوں گا, اپنے مقصد کی طرف آ جاتا ہوں. ائمہ کے دور میں خصوصاً امام حسین کی شہادت کے بعد اہل بیت علیہم السلام کے سامنے بہت سارے مسائل آئے, جن میں سے ایک مثال میں نے آپ کے سامنے دی تھی کہ تربت خاک شفا پر سجدہ. چھٹے امام فرماتے ہیں کہ جو شخص تربت خاک شفا پر سجدہ کرے, پردے اس کے سامنے سے ہٹ جاتے ہیں. یہ استحباب کہاں سے آیا؟ آیا رسول اللہ کے دور میں تھا, امام حسین شہید نہیں ہوئے تھے, طے تھا کہ امام حسین شہید ہونا ہے, خاک شفا ہوگی, طے تھا. لیکن یہ حکم اس عالم لوح محفوظ سے دنیا میں کب آیا؟ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد آیا ہے. توجہ رکھیے گا عزیزان گرامی, جس طرح میں نے کہا حج کا حکم ہے, نماز کا حکم, ہر ایک کے لیے الگ الگ حکم ہے. آپ کے لیے حج واجب ہو جائے گا, ممکن ہے ان کے لیے حج واجب نہ ہو, میرے لیے حج واجب ہو جائے گا, آپ کے لیے نہ ہو, مجھ پہ خمس واجب ہو جائے گا, آپ پہ نہ ہو, زکوٰۃ آپ پہ ہو جائے گی, مجھ پہ نہ ہو. تو جیسے جیسے شرائط پوری ہوتی چلی جائیں گی, کیا حکم واجب ہوتا چلا جائے گا, شریعت موجود, قانون موجود, وہاں سے چلے گا اور عالم اثبات, عالم خارج, عالم مادہ میں پہنچے گا. اہل بیت علیہم السلام کے دور میں عزاداری کی جو ترویج کی گئی, آیا یہ شریعت کے حکم کے عین مطابق ہے یا کوئی اضافہ ہے, ایڈیشن ہے؟ توجہ رکھیے گا, بہت دقیق بحث کر رہا ہوں, اور یہ نقطہ ہمارے موضوع سے, یعنی عزاداری اور اسی تقاضوں سے بہت میل کھاتا ہے عزیزان گرامی. اگر کوئی یہ کہے کہ یہ اضافہ ہے, کیونکہ امام جو کچھ بیان کر رہا ہے, توجہ رکھیے گا, وہ حجت ہے, حجت نہیں وزندار بات ہے, وزنداز بات ہے. یعنی روز قیامت آپ اپنے نام اعمال میں امام کے کسی قول فعل یا تقریر کو رکھیں گے, یہ حجت ہوگا. حجت ہوگا یعنی آپ کے اعمال کا پلڑا نیچے چلا جائے گا, بھاری ہو جائے گا, جھک جائے گا. خدا پوچھے گا کیا لے کے آئے ہو؟ امام کا قول لے کے آیا ہوں, امام کا فعل لے کے آیا ہوں, امام کی تقریر لے کے آیا ہوں, اور زمانہ غیبت میں امام کے حکم سے فلاں فلاں مجتہد کی تقلید لے کر آیا ہوں. یہ حجت ہے آپ کے لیے روز قیامت. وإلا اگر حجت نہ ہو تو پھر کیا ہوگا؟ ہمارا کوئی عمل قبول نہیں کیا جائے گا. اگر حجت ہمارے پاس ہے, حجت ہونی چاہیے خدا کی, رسول کی, امام معصوم کی, اور عصر غیبت میں امام معصوم کے حکم سے اپنے زمانے کے مجتہد یا ولی فقیہ کے. درود بھیجیے محمد و آل محمد پر. لہذا امام ایڈیشن نہیں کر رہا ہے. شریعت میں جو احکامات عزاداری کے بارے میں ملتے ہیں وہ ایڈیشن نہیں ہے, اضافہ نہیں ہے, مازاد نہیں ہے. توجہ رکھیے گا عزیزان گرامی, بلکہ وہ انہی پانچ بنیاد اصول, واجب, حرام, مستحب, مکروہ اور مباح کے ذیل میں بیان کیا جائے گا. فرق یہ ہے کہ رسول اللہ کے دور میں نہیں تھا, زمانہ امیر المومنین میں نہیں تھا, امام حسین کے بعد, چھٹے امام کے بعد, پانچویں امام کے بعد, ساتویں امام کے زمانے میں یہ مسائل پیش آتے رہے. اگر یہ موضوع واضح ہو گیا اور یہ نقطہ واضح ہو گیا کہ امام علم لدنی کی روشنی میں در حقیقت اس کے پاس ایک عہدہ ہے, اور عہدہ کیا ہے؟ وہ قانون شریعت کو انبساط دیتا ہے, وسعت دیتا ہے, پھیلاتا ہے, اس کی ترویج کرتا ہے, اور جہاں ضروری سمجھتا ہے اس کا وہ عہدہ, یعنی ہمارا عقیدہ یہ ہم سے کہتا ہے امام کو ایسا ہونا چاہیے. کیونکہ اگر ہم اس چیز کو نکال دیں تو پھر امام کا ہر قول, جو معصوم کا ہر فعل جو زمانہ رسالت ماب میں نہیں تھا, اس کی حجت باقی نہیں رہے گی, اس کا وزن باقی نہیں رہے گا. ہر کوئی یہ کہے گا زمانہ رسالت ماب میں تو نہیں تھا, دور نبی میں تو نہیں تھا, سرکار کے زمانے میں نہیں تھا. توجہ رکھیے گا, ہمیں یہاں پر ایک سلسلہ جوڑنا پڑے گا, بنانا پڑے گا, جس کو امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں. یہ سلسلہ کون بتائے گا؟ یہ سلسلہ بھی معصوم بتائے گا کہ میں نے اپنے بابا امام موسیٰ قادم سے سنا, امام موسیٰ قادم امام جعفر صادق سے سنا, امام صادق نے امام موسیٰ امام پنجم سے سنا, امام پنجم نے امام چہارم سے سنا, امام چہارم نے اپنے بابا امام حسین علیہ السلام سے سنا, انہوں نے اپنے برادر بزرگوار امام حسن سے سنا, امام حسن نے امام علی سے نقل کیا ہے, امام علی نے در حقیقت یہ علم نبی در حقیقت زبان کے ذریعے سے در حقیقت اپنے جسم و جان کا حصہ بنایا ہے, رسول اللہ نے وہی کے ذریعے سے یہ علم حاصل لیا, اور وہی در حقیقت جبرائیل لے کے آنے والے ہیں, اور جبرائیل نے لوح محفوظ میں پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا الہ الا اللہ حزنی فمن دخل حزنی امن من عذابی, کہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے, جو اس قلعے میں داخل ہو گیا وہ امان خدا میں آ جاتا ہے, عذاب الہی سے نجات پاتا ہے. پھر امام کہتے ہیں ایسے نہیں چینل ہونا چاہیے, وہ چینل کیا ہے؟ بے شرطہ وانا من شروع, لیکن اس لا الہ الا اللہ کے قلعے تک پہنچنے کے لیے, عذاب الہی سے بچنے کے لیے ایک معصوم ہستیوں کا سلسلہ ضروری ہے, اور ان ہستیوں میں سے ایک ہستی کا نام علی ابن موسر رضا ہے. ماننا پڑے گا کہ یہ ہستیاں ہیں کہ جو ہمیں عذاب الہی سے نجات دینے والی ہیں, ہمیں قانون خدا تک لے جانے والی ہیں. عزیزان گرامی, بس آ جائیے اصل بحث پر. بس عزاداری کا حکم شریعت میں مازاد نہیں ہے, ایڈیشن نہیں ہے, اضافہ نہیں ہے, بلکہ شریعت کے اصولوں کے مطابق ہے. بس اگر شریعت کے اصولوں کے مطابق ہے تو عزاداری کا کوئی بھی فعل شریعت سے بالا تر نہیں ہو سکتا. توجہ رکھیے گا, عزاداری کس کی ہے؟ امام حسین علیہ السلام کی. امام حسین جب شریعت کے تابع ہیں, توجہ رکھیے گا, تو امام حسین کی عزاداری شریعت سے بالا تر ہو سکتی ہے؟ آج لوگ کہہ دیتے ہیں ہمیں تو غم منانا ہے جیسے چاہیں بنائیں, ہمیں تو میلاد کرنا ہے جیسے چاہیں بنائیں, امام خوش ہوں ناراض ہوں, اور یہی ہو رہا ہے. میلاد ایسے منایا جا رہا ہے کہ آئمہ ناراض ہو رہے ہیں, آئمہ کی تعلیمات کے برخلاف ہیں ہمارا, ہم بعض جگہ پر ہمارا طریقہ میلاد. اسی طریقے سے ہماری مجلسوں میں بعض چیزیں عزاداری میں ایسی آ گئی ہیں کہ جو قانون شریعت کے خلاف ہیں، لوگ کہہ دیتے ہیں، توجہ رکھیے گا، عزاداری کی کوئی چیز قانون شریعت سے بالا نہیں ہو سکتی، حکم شریعت لاگو ہے، کوئی بھی ہو، زنجیر زنی ہو، کما زنی ہو، گریہ ہو، ماتم ہو، زلجن اور علم اور تابوت کی شبی نکالنا، کوئی بھی ہو، اس کے لیے قانون شریعت موجود ہے، یہ حلال ہوگا، یہ حرام ہوگا، یہ مصائب ہوگا، یہ مکروہ ہوگا، یہ مباح ہوگا، اس کے علاوہ ان پانچ کے علاوہ باہر نہیں جا سکتی عزاداری در حقیقت عزاداری کے علاوہ. اس بنا پر توجہ رکھیے گا، ہمیں عزاداری کو ان اصولوں کے مطابق لینا ہے تاکہ یہ عزاداری ہمیں خدا کے قرب تک پہنچا سکے، کیونکہ یہ عزاداری جس آئے مجیدہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس میں ارشاد رب العزت ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، میں کار رسالت کے ادائیگی کے لیے کسی اجر کا طلبگار نہیں ہوں سوائے اس کے میرے قرابت داروں سے مودت کا سلوک کرو. آج بھی میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں تین آیات عزاداری کی روٹس جو قرآن میں ہیں اس کے بارے میں بحث کروں گا، لیکن چونکہ ٹریفک کی وجہ سے تاخیر ہوئی اور دامن وقت میں گنجائش نہیں کہ میں ان کو بیان کروں، انشاءاللہ سر وقت جو ہے ٹھیک 7:45 بجے گفتگو کا آغاز ہو جائے گا اور اپنی گفتگو انہی تین بنیادی قرآنی اصولوں سے کر سکیں گے. درود بھیجیے محمد و آل محمد. ایک بات یاد رکھیے گا، امام تاریخ میں ہے، انسان ٹائم میں ہے نا، ٹائم فریم میں ہے، امام بھی ٹائم فریم میں ہے، لیکن یہ اور بات ہے کہ ٹائم امام کے اختیار میں ہے. قانون فطرت کے تحت ہے امام، زندگی میں زندگی گزار رہا ہے، لیکن بعض اوقات وہ قانون فطرت کو اپنے اختیار میں لے لیتا ہے. آپ دیکھیں رسول اللہ کے پاس آئے، ہم تمہیں اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک یہ درد جو تمہارے سامنے چل کے نہیں آ جائے. رسول کہا آ جاؤ بھائی، چل کے آ گئے، واپس چلے جاؤ، واپس بھیج دیا. اچھا آدھا آ جائے، یہ کیا ہے؟ نیچر کو اپنے ہاتھ میں لے لیے نا. یہ چاند کو دو ٹکڑے کرنا، سورج کو پلٹانا، یہ کیا ہے؟ نیچر کو اپنے ہاتھ میں لے. امام ٹائم فریم میں ہیں، لیکن کیا ہے، بعض اوقات ٹائم فریم کو اپنے اختیار میں لے لیتا ہے جہاں ضرورت محسوس ہوتی ہے شریعت کی. حضرت سلمان کا انتقال ہوا، قریب تھا، کسی نے پوچھا سلمان کون تمہیں غسل دے گا؟ کہا کہ وہی غسل دے گا جس نے رسول اللہ کو غسل دیا. تو سائل نے پوچھا بھائی سلمان تم مدائن میں ہو اور وہ حسن مولا علی کوفے میں ہے؟ کہا کہ یقین ہونا چاہیے، اب سلمان کو اتنا یقین ہے کہاں غسل دے گا؟ مولا علی. اور ادھر آپ اب دوسرا خاکہ سنیے، قمبر ادھر آؤ، میرے مولا نے بلایا. اب کیا ہے، امام کیا ہے، قانون فطرت کو اپنے ہاتھ میں لے کر بعض اوقات دکھاتا ہے کہ امام اس قانون سے بالا تر ہے، لیکن اس قانون کے تابع رہ کر زندگی بسر کرتا ہے. قمبر جی مولا ادھر آؤ، 10 سے گنتی گنو، اور ادھر سے قمبر کا ہاتھ تھاما، 1 2 3 4 10 ہوئے نہیں تھے، قمبر نے دیکھا کہ ہم مدائن میں موجود تھے. یہ کیا ہے، تیول عرض ہے، ٹائم فریم مولا کے اختیار میں. جو آیت اللہ بہجت کے بارے میں آپ سنا، یہ آیت اللہ بہجت نے کہاں سے لیا، یہ اپنے کیا ہے، اپنے مولا سے لیا. درود بھیجیے عظمت محمد و آل محمد پر. اور بات آگے تو عرض کرتے چلوں، آیت اللہ طباطبائی کے استاد نے کہا دیکھو میں تمہیں ایک ایسا ورد بتا رہا ہوں کہ اس میں بہت کچھ عطا کیا جائے گا تمہیں، اور اس دوران مسجد کوفہ میں جب تم اعمال کر رہے ہو گے تو ایک بہترین حور تمہارے پاس آئے گی، دیکھو اس کو دیکھنا نہیں ہے، جائز ہے دیکھنا، لیکن وہ تمہیں اپنی طرف بلائے گی، تم نے بالکل توجہ نہیں کرنی ہے. اگر تم اس سے اپنے دل کو چھڑا لو گے کیا ہوگا، خدا تمہیں اس سے زیادہ عطا کرے گا. توجہ رکھیے گا، جو انسان خدائی وعدوں پہ یقین رکھتا ہے نا، وہ پھر دنیاوی مشکلات اور دنیاوی منافع کا خیال نہیں کرتا. حضرت سلمان کو خدائی وعدے پہ یقین ہے، یقین ہے کہ مولا مجھے غسل دے گا. توجہ رکھے گا، اب آیت اللہ بہجت کہتے ہیں، آیت اللہ طباطبائی کہتے ہیں کہ میں نے مسجد کوفہ میں وہ عمل کرنا شروع کیا، کہ لیں گے انتہائی حسین و جمیل، بس زیادہ میں واضح نہیں کروں گا، خوبصورت ایک حور آئی اور اس نے مختلف انداز سے میرے دل کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی، جائز تھا اس کے لیے. آیت اللہ بہجت کہتے ہیں کہ میں نے کوئی توجہ نہیں کی، غرض یہ کہ وہ مایوس ہو کے چلی گئی، مایوس ہو کے چلی گئی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے دل پر اسرار الہی القا کر دیے. توجہ رکھیے گا، جو अब यही बात है ना, आपसे कोई कहे जनाब पिछले साल आपने 9 मुहर्रम को मातम किया था, आशूर को मातम किया था, हम आपको 10,000 रुपये देते हैं, 1 घंटे के लिए मातम ना करें, आप छोड़ेंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि आप उसकी लज्जत महसूस हो, मोहब्बत हुसैन में गिरिया छोड़ेंगे, हम आपको 10,000 रुपये दे, 1 घंटा आप मजलिस में जाओ गिरिया ना करें, हो नहीं सकता। जो इंसान खुदाई वादों में यकीन रखता हूँ, वो दुनियावी मसाइल मुश्किलात और मुनाफिकों की खातिर में नहीं लाता। दुरुस्त वैसे मोहम्मद व आल मोहम्मद का। इमाम टाइम फ्रेम में है, टाइम फ्रेम को भी बाद वक्त अपने कंट्रोल में ले लेता, कहता है मैं इससे भी ज़्यादा ताकत रखता हूँ। इमाम तारीख में है, लेकिन तारीख का हिस्सा भी है और ख़ुद तारीख बनाने वाला भी है। तवज्जो रखिएगा, दोबारा अर्ज़ करूँ, गौर से सुनिएगा। देखिए, मैंने पहले कहा मेरी आदत नहीं है कि मैं 1 घंटा पौन घंटा जो है बातों में गुजार दूँ, नहीं। इमाम तारीख का हिस्सा है, उसके ज़रिए से तारीख बनाई जा रही है और ख़ुद इमाम एक तारीख को मुरतब कर रहा है। मसलन बहुत सादी सी, आज आप पाकिस्तान की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, 1947 की, 1857 की जंग आज़ादी की, ये हिस्ट्री जो आज आप पढ़ रहे हैं ये कब की है? 1857 की है या 1947 की है, 1947 की? इसका मतलब उस ज़माने में जो एक्शन हुआ था, अमल हुआ था, कत्ल गारत हुआ था, पार्टीशन हुआ था, जो कुछ भी हुआ था, या 1857 में जो जंग लड़ी गई थी इंडिया में, उस ज़माने के फेल को आज आप पढ़ रहे हैं। तारीख उस ज़माने की है, तवज्जो रखिएगा, तारीख हिस्ट्री उस वक्त की है, 1857 की, 1947 की है, पढ़ आज आप रहे हैं। इसको कंपाइल कब किया गया? मसलन आज से 30 साल पहले, 40 साल पहले, यानी वो दौर जब गुजर गया 1857 का या 1947 का, तो फिर बाद में आने वाले लोगों ने इसको कंपाइल किया, मुरतब किया, तदवीन की, जमावरी की, किताबी सूरत दी। अगर ये मरहला वादे हो जाए तो मैं कहूँगा ये जो आप तारीख पढ़ रहे हैं ये किसका अमल पढ़ रहे हैं? आप कहेंगे मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, मिस्टर जेड का, जो 1857 में मसलन फला जंग लड़ रहा था, या टीपू सुल्तान ने जिस तरह बहादुरी से जंग लड़ी, या फला फला ने जिस तरह मसलन जंग लड़ी, या पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान के बनने में, क़ायम पाकिस्तान में 1947 में ये तहरीकें चली। इसका मतलब ये कि अमल उस ज़माने का है, तब जो रखेगा जिंदगी, अमल उस ज़माने का कब? 1947 का या 1857 का, पढ़ आप रहे हैं। इसका मतलब ये है कि 1857 में जितने लोग थे सब अपने अपने अमल हरकात व सकना से एक हिस्ट्री मुरतब कर रहे थे। फ़र्क ये है कि हिस्ट्री को आज कंपाइल किया गया है, 20 साल पहले, 30 साल पहले। इसी तरीके से आज मैं और आप जो कर रहे हैं ये 100-150 साल बाद एक हिस्ट्री बन जाएगी हमारे इसी फेल को, कि जनाब 12 मुहर्रम शरीकतुल हुसैन में एक मसलन एक खमसा हुआ था जिसका उनवान फला फला था, आज हम पढ़ रहे हैं। हमें शायद शायद उम्मीद भी ना हो, लेकिन ये हिस्ट्री बन जाएगी, तारीख का हिस्सा बन जाएगा, इसको कंपाइल बाद में किया जाएगा। लेकिन लिखने वाला कौन है, असल मुहर्रिक कौन है, असल शाहकार कौन है? वो मैं और आप हैं। तवज्जो रखिएगा, ये तस्वुर मत किया कि आने वाला कोई शख्स आएगा एक कंपाइल करेगा, तदवीन करेगा, जमावरी करेगा, नहीं। हमारे ही अमल को, हमारी ही नीयत को, हमारे फैसलों को जमावरी करके तारीख का हिस्सा बना दिया जाएगा। ये बहुत हसास बहस है अज़ीज़ाने गिरामी। आज़ादारी को और असली तकाज़ों को इस नियत से देखें कि हमारे गुज़िश्ता अफराद ने जो अमल किया था आज हम उसकी स्टडी कर रहे हैं। करबला वालों ने, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि करबला तारीख़ का हिस्सा भी है, टाइम फ्रेम में है, लेकिन करबला ख़ुद एक तारीख बना रही है। हमें वो उस तारीख में नहीं जाना जो टाइम बता रहा है, मुअर्रिख लिख रहा है, उसमें जाना है, लेकिन ऐसे तक कि हमें वाकया समझ में आ जाए। हमें उस हिस्ट्री को रीड करना और स्टडी करना है, हमें उस तारीख को पढ़ना है जो करबला अपने इरादे से खुद बना रही थी, जो शहदाए करबला बना रहे थे, जो इमाम वक्त बना रहे थे। وہ ہمارے لیے حجت ہے عزیزان گرامی، وہ عزاداری ہوگی کہ جو ہمیں عصری تقاضوں اور چیلنجز کے مقابلے میں سیسا پلاوی دیوار بنا دے گی۔ امام ٹائم فریم میں ہے، ایک عمل کرتا ہے، لیکن امام خود تاریخ کو لکھنے والا ہے۔ کیسے؟ امام حجت دے رہا ہے قول سے، فعل سے، تقریر سے۔ امام کا ہر قول، ہر فعل، ہر تقریر کیا ہے؟ حجت شرعی ہے۔ جب حجت شرعی ہے یعنی تاریخ بن رہی ہے۔ کربلا میں امام حسین کا ہر ہر عمل تاریخ بن رہی ہے۔ یزیدی اپنے حساب سے تاریخ کو چلانا چاہتے ہیں، لیکن معصوم کون ہے؟ جو تاریخ کا رخ خدائی اہداف کے لیے موڑتا ہے۔ چاہتے ہیں کہ حسین جنگ کریں پہل میں، لیکن حسین خدا کا نمائندہ ہے، جنگ میں پہل نہیں ہوگی۔ اگر مسئلہ یہ ہے کہ خیام ہٹا دیے جائیں لب فراز سے، امام کہتے ہیں ہٹا دیے جائیں۔ اگر پیاس ہیں تو پیاس برداشت کی جائے گی۔ ایک فعل وہ ہے جو یزیدی انجام دے رہے ہیں، ایک تاریخ وہ ہے جو یزیدی بنا رہے ہیں۔ ہمیں اس سے اتنا کام ہے کہ ہم واقعات کو سمجھ سکیں، ہسٹری کو سمجھ سکیں، کب کہاں کیسے کیا ہوا۔ تاریخ مورخ لکھ رہا ہے، اور ایک ہسٹری وہ جو کربلا اپنے ارادے سے بنا رہی ہے، ہمیں اس ہسٹری سے کب۔ اور اگر ہمیں یہ ہسٹری سمجھ میں آ جائے تو ہم امام زمانہ کے انقلاب کے لیے راضی و تیار ہو جائیں۔ اگر وہ ہسٹری جو کربلا جو امام لکھ رہا ہے، جو امام کمپائل کر رہا ہے، جو امام بنا رہا ہے، عزیزان گرامی، بس اب داماد گنجائش نہیں ہے، توجہ رکھے گا۔ لہذا عزاداری ایڈیشن نہیں ہے۔ سوال کرتے ہیں لوگ، ہمارے ایک مولانا نے ایک شعر بھیجا جس میں لکھا تھا، اس کا خلاصہ یہ تھا کہ شہیدوں پہ رونا تو کوئی بات نہیں ہوتی، اور آپ لوگ جو ہیں وہ ہر سال جنازے نکالتے ہیں امام حسین کے۔ تو میں نے ان کو واٹس ایپ پہ میسیج دیا، میں نے کہا مولانا آپ ہمارے اچھے دوست ہیں، تو آپ کا اشارہ کس طرف ہے؟ انہوں نے کہا شاید شاعر کی مراد تابوت سے ہو، تو مجھے رکھے گا۔ تو میں نے کہا آپ کو بھی اچھی طرح معلوم ہے، مجھے بھی اچھی طرح معلوم ہے، شاعر جو جہل مرکب کا شکار ہو گیا ہے، یہ تابوت نہیں ہے، یہ دراصل شب ہی تابوت ہے۔ اور میں نے کہا خود آپ کے یہاں بھی شبی کا تصور موجود ہے، جو 12 ربیع الاول کو نالین مبارک کی شبی نکالی جاتی ہے، کیا ہوتی ہے؟ آپ کہتے ہیں یہ رسول اللہ کی شبی ہے، نالین کی شبی مبارک ہے، تو شبی کا تصور تو موجود ہے نا۔ تو اگر ہم علم کی شبی بنا لیں، تابوت کی شبی بنا لیں، زلجنا اور جھولے کی شبی بنا لیں، تو اس میں کیا مذاقہ ہے؟ لہذا ایڈیشن نہیں ہے عزاداری، یہ تسلسل ہے اسی لوح محفوظ کے احکام شرعیہ کا جو انسان کے ارتقاء میں بنیادی کردار ادا کرتی ہے۔ عزیزان گرامی، کل میں نے ایلیویٹر کی مثال دی تھی، صرف آپ کے ذہنوں میں رہے گی انشاءاللہ، اور جو حضرات نئے ہیں وہ ریکارڈ ہو رہی ہے اور انٹرنیٹ پہ آ جائے گی، وہ وہاں رجوع کر سکتے ہیں تاکہ مثال جو ہے وہ واضح ہو جائے اور رب سے رب مل جائے اور کڑی سے کڑی مل جائے۔ درود بھیجے محمد و آل محمد۔ امام در حقیقت اپنے عمل سے ایک ہسٹری لکھ رہا ہے، اور ہمیں اس ہسٹری کی ضرورت ہے، اس لیے کہ وہ معصوم ہے، اس لیے کہ وہ حجت خدا ہے، اس لیے کہ وہ غلطی سے پاک ہے۔ اس بنا پر اس کی لکھی ہوئی ہسٹری، اس کا فعل، اس کا قول، اس کا عمل، اس کا فیصلہ، اس کی نیت ہمارے لیے حجت ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام ہوں یا بقیہ شہداء کربلا یا وارثان کربلا، سب نے اپنے عمل سے حجت پوری کی ہے۔ آج 12 محرم ہے، آج شہداء کربلا کا سویم ہے، اس کا سویم کہ جس پہ رونے والا کوئی نہ تھا، اس کا سویم جس کو کفن دینے والا کوئی نہ تھا۔ ہمارے ایک عالم دوست نے ایک واقعہ سنایا، ایک خاتون تھیں جو کسی باہر ملک سے کربلا گئیں، 20-25 سال ہو گئے تھے وہ کربلا میں رہتی تھی۔ ان سے پوچھا نہ آپ کا گھر ہے، نہ بار ہے، نہ کھانا پینا، کیسے ہوتا ہے؟ کہا کہ رات ہوتی ہے حرم کے باہر سو جاتی ہوں، بین الحرمین میں کسی بھی جگہ، صبح ہوتی ہے حرم میں چلی جاتی ہوں، کوئی پریشانی نہیں ہوتی، وضو خانے موجود ہیں، طہارت کے انتظام موجود ہیں۔ کہا کہ پھر کھانے پینے کے لیے کیا کرتی ہیں آپ؟ ایک دفعہ آنکھوں میں آنسو آ گئے اس مومنہ کے، اور امام حسین کی قبر کی طرف اشارہ کر کے کہا، دیکھو حسین تو پیاسا بھوکا مر گیا نا، لیکن اب کسی کو پیاسا بھوکا رہنے نہیں دیتا، خود بے کفن مر گیا، لیکن دنیا آج کربلا کا کفن لے کے آتی ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہے اعجاز۔ عزیزان گرامی، آزاداری امام مظلوم، یہ ان کا سویم ہے،
یہ ان کی عزاداری ہے جن کو دفنانے والا کوئی نہ تھا، جن کو کفن اور غسل دینے والا کوئی نہ تھا۔ اللہ اکبر، کتنی بے کسی ہے، کتنی مظلومیت ہے۔ نماز رسول کو جس کے لیے خیات جنت آئیں، رضوان جنت آئے، لباس جنت لے کر، جس کا گریہ رسول کو ناپسند ہو، رسول ممبر بیٹھے، حسین آ رہے ہیں، قبل اس کے کہ حسین کے پیر الجھے اور زمین پہ گرے، رسول اللہ خطبہ تر کرتے ہیں، ممبر سے اتر کر حسین کو اٹھا لیتے ہیں اور اٹھا کر اپنی گودی میں بٹھاتے ہیں۔ دامن پیغمبر کی زینت حسین ہے، سوار دوش رسالت حسین ہے، جس کے جھولے کو جبرائیل جھلائیں وہ حسین، جس کے لیے فرشتے چکیاں چلائیں وہ حسین، جسے فاطمہ زہرا چکیاں پیس پیس کے پالے وہ حسین، جس کی پیدائش پر رسول گریہ کرے وہ حسین، جس کی پیدائش پر زہرا روئے وہ حسین۔ عزیز علی کرام سویا ماں گیا، بس حضرت نے کل میں نے عرض کیا تھا نا، اہل بیت کے قافلے کو جان بوجھ کر لاشوں کے پاس سے گزارا گیا تاکہ ان میں رقت آ سکے، یہ ان کے دل دکھ سکے، جتنا دکھ دے سکتے تھے۔ رسول اللہ کیا کرے، قلنا اسلکم علیہ اجرا الا المودت، مودت کا سلوک ہے، اگر خدا نہ خواستہ خدا کہہ دیتا ظلم کرو خدا نہ خواستہ، تو یہ کیا کچھ نہ کرتے، جب محبت کے حکم پر اتنا کچھ کیا جا رہا ہے، عظیم تصور سے بالا تر ہے۔ بس عزیز نے گرامی، سویام کے دن زہر ابن قین کے زوجہ نے اپنے غلام سے کہا، جاؤ دیکھو یہ کفن دے رہے ہیں اپنے آقا زہر ابن قین کو اڑا دینا، دیکھو بھائی اتنے شہدا ہیں، امام حسین ہے، نواسے رسول ہے وہ، اللہ اکبر، نواسے رسول ہے، نواسے رسول، اسے کفن دینے والے بہت ہوں گے، جاؤ اپنے آقا کو پہنچا دینا، یہ کفن پہنا دینا۔ مجھے حضرت ابو ذر کی غربت یاد آ رہی ہے، جب جلا وطن کر دیا خلیفہ سبم کے حکم سے، ایک دفعہ عالم غربت میں ربضہ کے ریگستان میں بچی کہنے لگی، بابا آپ مر جائیں گے تو آپ کو غسل و کفن کون دے گا؟ ہائے ہائے، اللہ اکبر۔ حضرت ابو ذر نے کہا، بیٹا میں مر جاؤں نا، یہ چادر میرے سر پر ڈال دینا اور راستے میں جا کے کھڑی ہو جانا اور کہنا، جو بھی قافلہ گزرے کہنا، مسلمانوں اللہ کے آخری رسول کا ایک صحابی مر گیا ہے، آؤ اسے غسل و کفن دے دو۔ اے ابو ذر، کتنے خوش نصیب ہو کہ بچی کو کوئی گزند نہیں پہنچا، کسی نے تماچے نہیں مارے، کسی نے تازیانے نہیں مارے، بچی گئی سرے راہ، کھڑی ہو گئی، قافلہ آ رہا تھا، ایک دفعہ قافلے سے کہا رک جاؤ، کہا اے بچی بتاؤ کیا بات ہے، کہا کہ اللہ کے آخری رسول کا صحابی مر گیا ہے، اسے غسل و کفن دے دو۔ ارے قافلہ دوڑتا ہوا آیا اور غسل و کفن کا انتظام کیا، ارے میں قربان جاؤں ان ہاتھوں کے جو صحابی رسول کو تو غسل دے، اے کفن دے، مگر نواز ہے رسول کا لاشا۔ اجرکم اللہ، اب یہ غلام گیا اور ایک دفعہ میدان کربلا سے روتا چلاتا واپس آیا، کہا اے مالکن قسم خدا کی میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ کہا کہ کیسے نہیں کر سکتے، کیا تم اپنے آقا کی نمک کا حق ادا نہیں کر سکتے؟ کہا کہ نہیں، ارے وہ ایک لاشا نہیں ہے، ارے کئی لاشیں ہیں، اور ان لاشوں میں میرے مولا حسین کا لاشا بھی ہے، اور لاشا بھی ایسا، ارے بے سر ہے، پامال شدہ لاشا۔ عزادارو، ارے دل کھول کے رونا، زینب موجود نہیں تھی۔ عزادارو دیکھو، رسم سویم یہ ہوتی ہے، سویم والے دن مجلس سے پہلے اعزہ جاتے ہیں، اقربا جاتے ہیں، گھر والے جاتے ہیں، جا کر چھڑکاؤ کرتے ہیں، فاتحہ خانی ہوتی ہے، تلاوت قرآن ہوتی ہے کہ ہمارا کوئی مر گیا ہے، ہم آئے ہیں۔ لیکن زینب کے دل سے پوچھو، ارے 11 محرم کو کیسے چلی تھی، اور سویم کے دن قلب زینب کا کیا عالم ہوگا۔ بس عزیزان گرامی، بنی اسد کے لوگ موجود ہیں کہ اجزاء سے طاہرہ کو دفن کرے، لیکن پتہ نہیں چلتا کہ کون سا کس کا لاشا ہے، یا علماء نے یوں بھی بیان کیا ہے، پتہ نہیں چل رہا
کون سا عضو کس کا ہے؟ ارے لاشوں کے ٹکڑے ہو چکے ہیں. اجر رکھوں والا اللہ, سویا میں کربلا ہے, سویا میں شہدا ہے, کربلا ہے. بس عزادارو دور سے دیکھا, دور سے دیکھا ایک شخص چلا رہا ہے, قریب آیا تو دیکھا, پہلے تو خوف زدہ ہوئے لیکن پتہ چلا امام سجاد آئے ہیں. امام نے کہا میں تمہاری مدد کے لیے آیا ہوں, دفن شہدا میں تمہاری مدد کروں. اس کے بعد امام نے سب سے پہلے ایک چٹائی منگائی, اور چٹائی منگانے کے بعد امام کے لاش مبارک کو ایک دفعہ چٹائی میں رکھنا چاہتے ہیں. میرے مولا کا جسم مبارک دو مرتبہ پامال ہوا ہے, ایک جسم ایک سر کے قلم ہونے سے پہلے, ایک سر قلم ہونے کے بعد. اللہ اکبر. اس لیے کہ جس کے لاش آتے تھے وارث آ جاتے تھے, یہ ہمارا ہے, یہ ہمارے قبیلے کا ہے, اس کا لاشا پامال نہ کرنا. ایک حسین ابن علی کا لاشا جسے پامال کیا گیا. اللہ اکبر. عزیزان گرامی, بس ایک دفعہ امام سر کی طرف سے اٹھانا چاہتے ہیں, لاشا ڈھلک رہا ہے, پائیں سے اٹھانا چاہتے ہیں, لاشا نہیں اٹھ رہا. اب امام نے چٹائی منگائی, چٹائی منگانے کے بعد امام کے جسد اتھر کو چٹائی پر رکھا. اس کے بعد امام ایک دفعہ سرزمین کربلا میں کچھ تلاش کرنے لگے. اللہ اکبر. کسی نے پوچھا مولا کیا تلاش کر رہے ہو؟ کہا میرے بابا کی کٹی ہوئی انگلی. ارے انگوٹھی اتارنے کے لیے ظالم نے انگشت قطع کر دی. اللہ اکبر. آل محمد پہ یہ وقت آ گیا. عزیزان گرامی, قبر کھودی. ایک روایت کے بقول جس طرح جناب زینب کو, جناب فاطمہ کو رات کی تاریکی میں علی نے دفنایا تھا, دست رسول آئے تھے علی میری امانت کو دے دو, خبر حسین سے تو ہاتھ بلند ہوئے, سید سجاد میرے حسین کو دے دو. نہ جانے کس طرح امام سجاد نے دفن کیا. عزیزان گرامی, رسم یہ ہوتی ہے قبر میں لٹانے کے بعد بندے کفن کھولے جاتے ہیں, یہ آخری دیدار کیا جاتا ہے, مگر مظلوم یہ سید سجاد. ارے کفن کہاں تھا جو بندے کفن کھولتے؟ ارے سر اقدس کہاں تھا جو آخری دیدار کرتے؟ مٹی ڈال کے لکھا یہ حسین ابن علی کی قبر ہے, الذي قتلوه ادشانا, جسے تشنا لب شہید کیا. اس کے بعد آخری روایت عرض کر رہا ہوں. اس کے بعد امام بڑے ترائی کی طرف چلے اور کہہ دیا اب میرے پیچھے کوئی نہ آئے. عزیز نرمی, کچھ دیر گزر گئی, امام واپس نہیں آ رہے. عادتاً ایک جسم کو دفنانے میں جتنی دیر لگتی ہے وہ ٹائم گزر چکا ہے. ایک دفعہ بنی اسد کے کچھ بزرگ آگے بڑھے, دیکھا سید سجا خبر چچا اب لاش عباس میں موجود ہے, اس آپ کو لاش میں رکھا ہوا ہے, اور یہ کہہ رہے چچا عباس بڑی غیرت تھی نا, آپ کربلا تک لے کے آئے تھے, کربلا سے میں لے کے چلا, لیکن مدینے میں کربلا میں فرق ہے, وہاں چادریں تھی. ارے سید سجاد جانتا ہے, سید سجاد کا دل کہاں.